تفسیر ہماری خود یہاں سے ہم نے شروع کی تھی وہ اسی آیت کی بنیاد پہ تھی. اچھا آج سے میں تھوڑا سا آپ کہہ لیجیے کہ ایک ذرا سا نیا تجربہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس سے شاید ہماری لرننگ جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو سکے. تو طریقہ کا یہ رہے گا کہ سب سے پہلے ہم ان آیتوں کو دیکھ لیں. آیتیں آپ کے ہاتھوں میں بھی ہیں اور میں آپ کو یہاں بھی دکھا دوں گا اور اس میں اضافی کچھ چیزیں ہوں گی تاکہ ابتدا میں آپ کے ذہن میں آیتوں کا ایک تاثر جو ہے وہ قائم ہو جائے اور بعد میں جب میں ان کا تذکرہ کروں تو بجائے سے کہ میں رکوں اور اس کا ترجمہ کروں آپ کے ذہن میں بھی پہلے سے کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہوں تو میرے خیال میں فلو جو ہے اور جاذبیت بہتر ہو جائے گی. ہم کل بات کر رہے تھے اور بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی کہ توحید کے ساتھ جو مسئلہ جڑا ہوا ہے بلکہ توحید اس سے پہلے ہے جس کا حل کرنا ضروری ہے وہ الوہیت کا مسئلہ. الوہیت کا مسئلہ یعنی کہ انسان کے لیے الہ ہے اور اگر الہ ہے تو اس کی معنیت کیا ہے. الہ کے معنی میں آپ کو کل آخر میں بتائے تھے کہ الہ کے معنی ہے معبود. اس آیت کو ایک نظر دیکھیے. یہ آیت آخری ہے سورہ کہف کی. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه وليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. کیا پیغمبر اشر اس سے پہلے کی آیت بھی میں نے آپ کے حوالے کے لیے اس کی نقل کر دی کہ اس سے پہلے والی آیت بھی بہت اچھی تھی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت حضور پر مان جائیں کہ اگر میری امت کے لیے فقط یہی ایک آیت ہوتی تو کافی تھی. اس سے پہلے والی آیت کیا ہے؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. یہ بھی قل ہے یعنی پیغمبر اکرم کو امر کیا جا رہا ہے, حکم ہو رہا ہے کہ کہہ دو. اس طریقے سے بات والی آیت میں حکم ہے کہ کہہ دو. کیا کہہ دو؟ لو کان البحر مدادا. کہ سمندر کیا ہوتے؟ مداد یعنی روشنائی. اگر سمندر روشنائی ہوتے لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے لنفذ البحر تو یہ بحر یہ سمندر ختم ہو جاتے. قبل ان تنفذ کلمات ربی قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم. ولو جئنا اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ سمجھیں کہ یہ سات سمندر جو ہیں ان کا پانی اگر روشنائی بن جائے تو شاید یہ کم پڑ جائے, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ اگر اس کے اضافی کچھ آ جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہو جائے. ولو جئنا چاہے آ جائیں بمثل ہی ان کے مثل اور ان کی مدد. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے کلمات کی جو حقیقت ہے وہ ماورائے مادہ ہے اور یہ بحر چاہے جتنی بھی وسعت رکھتے ہوں لیکن آخر کار مادی ہے. تو جو کچھ بھی مادیات ہیں وہ کسی بھی حالت میں غیر مادی عقائد کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے کہ اے پیغمبر تم یہ سنا دو کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے میری طرف کہ تمہارا الہ الہ واحد. پھر اس جملے میں غور کیجیے گا کہ الہکم تمہارا الہ الہ واحد الہ واحد یعنی الہکم تمہارا الہ الہ واحد. اور اس کے بعد پھر جو اپنے رب کی لقاء کی امید رکھے اس کو چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اچھا آپ کو زیادہ زحمت نہیں یہ اس لیے کہ ایک دفعہ آپ نظر کریں اور پھر آپ کے ہاتھ میں کاغذ آئے گا. یہ بھی کہ آپ کے سامنے بھی رہے پھر آپ اور آپ کے ہاتھ میں کاغذ میں بھی یہ چیز ہے. یہ کچھ ہم نے لکھا تھا آگے تاکہ آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ الہ کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں الوہیت کو سمجھیں. الوہیت کیا ہوتی ہے؟ الہ کے معنی ہماری نظر میں کیا ہیں؟ کہ الہ یعنی معبود، معبود یعنی وہ ہستی جس کے اور حق کے درمیان کوئی مزاحمت نہ پائی جاتی ہو۔ ٹھیک ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا، اس پر ہم ابھی بات میں آتے ہیں۔ یعنی معبود کون؟ وہ ہستی جس کے اور عبد کے درمیان کوئی مزاحمت یا رکاوٹ نہ پائی جائے۔ اگر آپ خالی سن بھی رہے تو کوئی کم سمجھ لیں، لیکن ایسا نہیں کہ یہ چیز بہتر ہو جائے، ہماری کوشش نقصان دہ ثابت ہو جائے، لیکن اس پر ایک نظر کریں اور باقی متوجہ رہیں کہ حقیقتاً عبدیت کا مطلب کیا ہے۔ کہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں عبد غلام کو، عربی زبان میں بعض مرتبہ عبد شاید اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عبد بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عبد ایسے جانور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو مکمل طور پر رام کیا ہوا ہو، یعنی جو بالکل بھی مزاحمت نہ کرتا ہو، جو بالکل بھی تنگ نہ کرتا ہو، ایسے جانور کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لفظ کے جو روٹ میننگ یا حقیقی معنی ہے وہ یہ کہ عبد یعنی وہ جو کسی قسم کی مزاحمت یا ریزسٹنس نہ رکھتا ہو، کس کے مقابلے میں نہ رکھتا ہو، جس کا وہ عبد۔ تو یہ اس معنی کو ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم صحیح معنوں میں الہ کے اور عبد کے اور عبدیت کے معنوں کو سمجھ سکیں گے، اس کے مفہوم کو عزوہ قرآن سمجھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم شاید عبد کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی غلام فقط یا کوئی نوکر، یا مجھے نہیں پتا کہ مختلف لوگ شاید اپنے آپ کو عبد خدا کس کس عنوان میں سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غالب معنی کیا ہے، غلامی کے۔ عبد خدا کے اندر غالب یعنی زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں جو معنی ہے وہ غلامی کے معنی، جبکہ حقیقتاً عبدیت اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم خدا سے ایسا رشتہ قائم کر لیں کہ جس میں کوئی رکاوٹ اور مزاحمت نہ پائی جائے۔ اس چیز پر ابھی ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، آگے دیکھیں۔ یہ ایک آیت ہے جس پر جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی ہے، دوسری آیت جس پر ہمیں بات کرنا ہے۔ اس آیت کا حوالہ کیا ہے؟ یہ سورہ 41 آیات 53 اور 54، اور آیت کا متن آپ اپنے سامنے پڑھ لیں، آپ کے سامنے کا
ہوگی والی کس کون سی سورہ؟
سوری کی سورہ کیا ہے جو کہ ہم نے بات کی، یہ سورہ فلق بھی کہتے ہیں یا معنی میں سجدہ بھی کہتے ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ ابھی میں آیت کا صرف ترجمہ سناؤں گا، اس کا ڈسکشن آ گیا ہے، یعنی میں صرف یہ تجربہ کر رہا ہوں کہ ابھی شروع میں ہی آیتوں کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے تاکہ مجھے بعد میں اس کو حوالے میں لانے میں اس بتا سکوں۔ سنوریہم آیاتنا، ہم انقریب، سا کہتے ہیں مستقبل قریب کو، عربی زبان میں مستقبل جیسے ہمارے اردو میں ہے کہ ایک مستقبل قریب ہے، ایک مستقبل بعید ہے۔ مستقبل بعید کی ایک بہت بڑی اچھی تعریف عربی میں کی جاتی ہے کہ یہ مستقبل بعید وہ زمانہ ہے کہ جو ماضی اور حال کے تمام مفاہیم کو جملے سے سرد کر لیتا ہے۔ یعنی ایک جملہ ہے، جیسے عربی میں مضارع کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں میں جاتا ہوں یا میں گیا، تو اس قسم کے جملوں میں دونوں معنی سمجھ میں آتے ہیں، یعنی پاسٹ بھی سمجھ میں آتا ہے، پریزنٹ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جسے ہم انڈیفینٹ کہتے ہیں، فیوچر
انڈیفینٹ اور فیوچر کہتے ہیں،
مستقبل میں ایک مستقبل قریب ہے اور ایک مستقبل بعید ہے۔ مستقبل قریب کے لیے سین آئے گا سا، اور مستقبل بعید کے لیے صوفا، جیسے کلا صوفا تعلمون، ہرگز نہیں تم یقیناً جان لو گے۔ صوفہ یعنی ابھی جلدی نہیں جانو گے بلکہ بعد میں جانو۔ اور وہ جملہ جو خالصتاً مستقبل ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کہ اس میں نہ ماضی پایا جاتا ہے نہ حال پایا جاتا ہے، یعنی جیسے مضارع ہے نا، اس میں دو زمانے کا اثر ہے، प्रेजेंट भी है फ्यूचर भी है, लेकिन जो खालिस मुस्तकबिल है उसमें कोई प्रेजेंट का दखल नहीं। तो सनुरीहिम यानी अंतरी, ये मुस्तकबिल बड़ी नहीं है, मुस्तकबिल करीब। सनुरीहिम रहा के क्या मतलब है? दिखाना। ना आ रहा है हमारे लिए कि अंतरीब हम दिखाएंगे उनको, क्या दिखाएंगे? आयात है ना, अपनी निशानियां, अपनी आयतें। फिल आफाक, इस आलम में, इस कायनात में हम अनकरीब उनको दिखाएंगे अपनी निशानियां आफाक में, वफी अनफुसिहिम और उनके अपने नुफूस में। हत्ता, यहाँ तक के, यतबयना, कि खुल जाए लहुम उनके लिए, अन्नहुल हक, के वो हक। कि खुदा हक है, ये कैसे खुलेगा? आयात आफाकी और अनफुसी को देखने के जरिए से। अवलम यक्फि बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शयइन शहीद, अला इन्नहुम, और आखिरी उसमें आखिरी है अला इन्नहुम फी मिल्यतिन मिन लिकाए रब्बिहिम, ये शदीद शक में है। किस चीज के बारे में? अपने रब की मुलाकात के बारे में। फिर हमने रब की मुलाकात कैसे किया? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, جو توحید کا قائل ہوتا ہے, اس کے لیے اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اپنے رب کی ملاقات کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بات دوسرے انداز سے کی جا رہی ہے, امید نہیں ہے اس گروہ کے بارے میں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ اپنے رب کی لقاء سے شدید شک میں پڑے گا۔ اللہ انہو بکل شیء محیط, اور آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اس نے ہر شے کا احاطہ کیا ہے۔ تیسری
آیت
یعنی کیا کافی نہیں ہے کہ رب جو ہے وہ ہر شے پر گواہ ہے؟ سورہ زمر آیات 33 اور 34, والذی جاء بالصدق وصدق به, وہ وہی جو آیا صدق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, وصدق به, اور صرف سچائی کے ساتھ آیا نہیں, اس کی تصدیق بھی کی۔ میں نے صرف سچ کو لانا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے علم اور عمل سے اس کی تصدیق بھی کی۔ اولئک هم المتقون, یہ تعریف ہے متقی کی, کہ متقی کون ہے؟ کہ جو سچ کے ساتھ آیا اور سچ کی گواہی دی, سچ کو سچ ثابت کیا۔ لہم, یہی متقی ہیں, لہم ما یشاؤون, ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں, عند ربہم, اپنے رب کی بارگاہ میں, اپنے رب کے نزدیک, ذالک جزاء المحسنین, اور یہ جزا ہے صاحبان احسان۔ ٹھیک ہے, ان آیتوں کو ایک نظر دیکھ لیجیے, اس کے ترجمے کو, مفہوم کو دوہرا لیجیے۔ اس ایکسرسائز کا شروع میں مقصد یہ تھا کہ آیتوں کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں باقی رہے, تاکہ میں نسبتاً زیادہ روانی کے ساتھ ان آیتوں کو اپنے حوالے میں شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے, پہلی آیت وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے کل اپنی بات جس پر بیس کی تھی, کہ سورہ کہف کی آخری آیت, کہ وحی اصل میں کیا ہے جو پیغمبر پر ہوتی ہے؟ وحی یہ ہے کہ تمہارا الہ الہ واحد۔ اب اس چیز کی ہمیں تشریح کرنا ہے, اس چیز کو کھولنا ہے, اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت سے پہلے ایک اور موضوع انسانوں کے لیے دلچسپی اور اہمیت کا باعث ہے, اور وہ ہے الوہیت, یعنی کس کی بندگی کی جائے, کس کی پرستش کی جائے, کس کے آگے جھکا جائے۔ اور اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ جس کے آگے جھکا جائے وہ واحد ہے یا ایک صدا ہے۔ بات واضح ہوئی کہ توحید पहला मरहला क्या है कि किसके आगे झुका जाए, अपने वजूद को किसके आगे हाजिर और खाशे किया जाए, ये है मसला उलूही है। इस पर आज हम थोड़ी नजर डालते हैं। तारीख आपने पढ़ ली, महबूब यानी वो हस्ती जिसके और इंसान के दरमियान कोई मुजाहिमत और रुकावट ना पाई जाती हो, ठीक है। ऐसी हस्ती आफा भी हो सकती है, इसलिए कि आपा गुलाम को जो हुक्म देता है उसके और गुलाम के हुक्म के मानने में कोई चीज रुकावट नहीं। ये औलाद के लिए भी आ सकता है, इसलिए कि बाप अपनी औलाद को जो हुक्म देता है उससे जो कुछ चाहता है उसके और औलाद के बीच में कोई रुकावट नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम फैलाना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। पहली बात, अगर इंसान अपनी तमाम हाजतों के पूरा करने पर खुद कुदरत रखता हो, आप लोगों को यहाँ पर पूरी आजादी है कि जो मैं पूरे लॉजिक की चेन डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें कहीं भी आपको इख्तलाफ हो तो आप मुझसे यहाँ पे बात करें कि हम इस चीज से इत्तेफाक नहीं करते या हमें इस पर इश्काल है, अपनी दलील है। पहली बात इलाह को समझने के हवाले से कि इलाह कौन है, क्या है। अगर इंसान इस बात पर कादिर है और कुदरत रखता है कि अपनी तमाम हाजात और जरूरियात खुद से पूरी कर सकता हो तो क्या उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं? नहीं। यानी कि वो हस्ती कि जो अपने वजूद को खुद से बरकरार रखने पर कुदरत रखती है वो किसी का बंदा नहीं होती। बात दुरुस्त है? यानी बंदा होना, छुपना, परस्तिश करना किस चीज से वाबस्ता है कि इंसान अपने आप को ज़ईफ और कमजोर पाता है, अपने को मोहताज देखता है और अपनी हाजत को दूसरों से वाबस्ता देता है। इंसान की ये एहसास ज़ौक, एहसास कमजोरी और दूसरों के साथ अपनी हाजतों की वाबस्तगी उसे किस चीज पर मजबूर करती है? वजू और खुशू पर। वजू और खुशू, ये बात पहले बता चुका हूँ कि खुशू का मतलब क्या होता है कि जाहिरी आजा से आजजी और इंकसारी का इजहार करना, आजा और जवारे से झुकना, यानी आप किसी के सामने सीने पर हाथ रख के झुक जाएं, किसी के एहतराम में बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, किसी के लिए अपनी जगह को छोड़ दें, ये सब की सब क्या चीज़ें, ये इजहार वजू है। इसके साथ साथ झुकना किस चीज़ का होता है कि सिर्फ आज़ा और जवारे से इंसान किसी के आगे नहीं झुकता बल्कि उसका दिल भी उसके आगे झुक जाता है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान अपने वालिदैन या अपने उस्ताद के लिए जो इज़्ज़त इंतसारी का इजहार करता है तो ये सिर्फ आज़ा और जवारे से आजजी का इजहार नहीं होता बल्कि कलबी इजहार होता है, यानी इंसान का कल्ब भी उसके आगे झुका होता है। तो बहरहाल उसूल क्या हमारे सामने आया कि इंसान जब अपने आप को ज़रीफ पाता है, इंसान अपने आप को मोहताज पाता है, अपनी हाजतों के पूरा करने पर खुद से कुदरत नहीं रखता, उस वक्त वो मजबूर हो जाता है कि जो उससे बालातर है, जो उससे ताकतवर है, जिसके पास वसाइल हैं, जो मेरी एहतियाज को रफा कर सकता है, उसके सामने ज़ाहिरन या कलबन झुके ताकि उसकी ज़िंदगी चल सके, उसकी हाजतें पूरी हो सके, ज़रूरियात रफा हो सके। ये बात दुरुस्त है? मैंने किसी के भी आगे झुकना और झुकने के भी दो मवाले आपने समझ लिए, एक ज़ाहिरी आज़ा से झुकना, बहुत सारे लोगों के सामने हम सिर्फ आज़ा से झुक रहे होते हैं, दिल में बुरा कह रहे होते हैं, बताए ना ऐसा, यानी खाजे होते हैं खाशे नहीं होते। खुशू का मतलब क्या है कि कल्ब का झुकना, इसीलिए परवरदिगार ने हमेशा किस चीज़ का मुतालबा किया, खुशू का मुतालबा किया, कहीं भी खुशू का मुतालबा नहीं किया। कुरान करीम कि कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, उन मुमिनीन ने फलाह पाई जो अपनी सलात में खाशे हैं, खाजे होने की अहमियत नहीं है, खाशे होने की अहमियत। या इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये उलमा है जो अल्लाह से बशीरत करते हैं। अहमियत खशियत परवरदिगार की है, वजू की फकत नहीं है। जब आज यहाँ समझ में आई कि इंसान का झुकना किसी के आगे इसलिए होता है ताकि ज़िंदगी में उसकी इख्तियाजा ज़रूरियात रफा हो, और जिसके आगे वो झुकता है उसे साहिब कुदरत समझता है, साहिब वसाइल समझता है। अब इंसान किन किन जगहों पर झुकता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को अपने आगे झुका लेती हैं, उसे अपने आगे झुकने पर मजबूर करती हैं। यानी हम इसको यूँ समझ लें कि जो मैं जिस अंदाज से आपसे बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हम इसको एक तफसीली रंग दे लें ताकि एक मुश्किल चीज़ नस्बतन आसानी से समझ में आ जाए। यानी अब मैं इलाह को समझने के लिए गोया कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जो आम मादी शख्स है, लेकिन मैं एक मंतिक और इस्तेदलाली तरीके से गौर फिक्र करने की सलाहियत करता हूँ, और जो कुछ भी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द काबिल मुशाहिदा हैं उनके मुशाहिदे के सबब से मैं अपने इलाह को, अपने मारूद को पाना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ऐसा शख्स हूँ, मैंने सबसे पहले इस चीज़ को देखा, इस पर गौर किया कि इंसान किन किन मवारिद में, किन किन मौके पर, किन हस्तियों के सामने अपने आप को झुकाता है। सबसे पहली चीज़, इंसान उस जगह पर झुक जाता है कि जहाँ पर उसको कमाल नजर आए किसी भी वजह से। यानी जिन चीज़ों को इंसान कमाल समझता है, अगर उसे वो चीज़ नज़र आती है कहीं भी तो उसके आगे झुकता है। यानी वो शख्स जो इल्म को कमाल समझता है उसके आगे बहुत काबिल आती आता है, वो उसके आगे झुक जाता है। एक इंसान है मिसाल के तौर पर जो कुव्वत को बहुत ज़्यादा कमाल समझता है, अगर वह एक बहुत मजबूत ताकतवर पहलवान को देखता है उसके आगे झुक जाता है। एक इंसान है जो दौलत को कमाल समझता है, उसके सामने जब एक दौलतमंद इंसान आता है वो उसके आगे झुक जाता है। झुकने से झुकने से अभी मैंने देखे पहली मतलब आपसे जो कहा कि खुशू और खुशू, मेरे झुकने से हमारी मुराद खुशू और खुशू, और मैं जिसकी तलाश में हूँ यानी इलाह और मारूद की, तो उसके लिए मेरा दिल चाहता है कि ये खुशू और खुशू बढ़ के बंदगी और परस्तिश तक पहुँचे। ठीक है, यानी मैं इलाह या मारूद की तलाश में हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि पहला टुकड़ा जो शायद का है इलाह हुकुम तुम्हारा इलाह, ये टुकड़ा इस बात को समझा रहा है कि हर इंसान के पास तसव्वुर इलाह है। यानी कि पहले
जी इलाह का तो मामला सबसे बढ़ता है, अभी जो आप झुकने की बात कर रहे हैं तो जो कमाल के लोगों के सामने, कमाल के सामने चाहे उस्ताद हो या वालदैन हो या आलिम हो, तो उसमें जो झुकने से उड़ा रहे हैं उसमें इज्जत और इहतराम है, मोहब्बत है, या उससे बढ़ के झुकने से सिर्फ क्या उड़ा रहे।
झुकने से मुराद जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि खुजू और खुशू,
इसको तस्लीम कैसे,
खुजू और खुशू का मतलब यह है कि एक झुकना है ज़ाहरी तौर पर इज्जत व एहतराम, खुशू का मतलब है कल्ब पर इतना ज़्यादा असर होना कि इंसान कल्बी एतबार से उसके आगे झुक जाए। और इलाह में यही दोनों चीज़ें तरक्की करते करते परस्तिश और बंदगी तक चली जाए। ये सही है कि हम इस तरह इसकी तलाश में कि वो कोई हस्ती ऐसी है, अभी मुझे नहीं पता कि पैगंबर कोई है, किताब कुछ है, मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ और मैं अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उसका मुशाहिदा करता हूँ, मैं उस मुशाहिदे से उस हस्ती तक पहुँचना चाह रहा हूँ कि जिसके बारे में मेरा दिल चाहता है कि मैं उसकी परस्तिश करूँ। वो हस्ती कौन है, कौन हो सकता है? मेरे क्या मैं किसी मंतिक से, किसी दलील से, किसी चेन ऑफ लॉजिक से उसके बारे में कुछ समझ सकता हूँ? तो अगर मैं समझ सकता हूँ तो ये पहली हमारी मंजिल होगी इलाहों को वाली, और फिर अगली मंजिल होगी کی بذریعہ وہی کی الہ واحد ہے، یعنی ہم اس بات کو فالو کریں۔ تو انسان جب کسی کے آگے جھکتا ہے، یعنی جس کے آگے جھکتا ہے، جہاں پر بھی کمال کو دیکھتا ہے۔ اب کمال ہر انسان کی نظر میں مختلف ہے، اور یہیں پر ہی دھوکا ہے۔ یعنی کہ کیا جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ توحید فطری ہے، پھر انسان متوجہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص کمال کو الگ الگ سمجھ رہا ہے۔ جس چیز کو کمال سمجھتا ہے انسان، اس کے آگے جھکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اچھا یہ بھی دیکھ لیجیے کہ میری نظر میں اگر علم کمال ہے اور دولت نہیں ہے، تو میں عالم کے آگے جھکوں گا، دولت مند کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اور جس کی نظر میں کمال دولت ہے، علم نہیں ہے، وہ عالم کے آگے نہیں جھکے گا، دولت مند کے آگے جھکے گا۔ یعنی کہ جس مرتبے پر، جس جگہ پر آپ کمال کو دیکھتے ہیں، اس کے اس مقام کے آگے ہم جھک جائیں، یعنی خاضر و خاشع ہو جائیں۔ یہ بات درست ہے۔ دوسری، کون سی چیز انسان کو اپنے آگے جھکاتی ہے؟ منیت اور احسان، ممنون احسان۔ جس نے میرے ساتھ نیکی کی، جس نے مجھ پر احسان کیا، جس نے میرے لیے کچھ ہدیہ کیا، جس نے میری زندگی میں مجھے نفع پہنچایا، مجھے فائدہ دلایا، ان سب لوگوں کے آگے میرا دل خود بخود چاہتا ہے کہ میں ان کے آگے جھکوں۔ ہم ان کے آگے حاضر و خاشر ہوتے ہیں، یعنی خضوع خشوع کے جذبات رکھتے ہیں، جن کے ہم ممنون احسان۔ تیسرا مقام جس کے آگے انسان جھکتا ہے، وہ یہ کہ جس سے انسان خوف زدہ ہو یا جس کا ڈر رہا ہو۔ تین چیزیں انسان کو اپنے آگے جھکاتی ہیں: کمال، احسان اور خوف اور ڈر۔ درست؟ پہلی دو چیزیں جھکاتی ہیں تو جاذبیت اور محبت کے ہمراہ، یعنی جب انسان کمال اور احسان مندی کے آگے جھکتا ہے تو اس کی طرف جاتے ہوئے جھکتا ہے، یعنی وہ چیز اب انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جذب کرتی ہے، اور انسان میں اپنے لیے محبت پیدا کرتی ہے۔ یعنی آپ جس چیز کو کمال سمجھتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں، تو اس سے ہم محبت بھی کرتے ہیں۔ جس کے سامنے آپ جذبہ احسان مندی رکھتے ہیں، تو آپ اس کے لیے محبت بھی کرتے ہیں اور اس سے قربت بھی چاہتے ہیں۔ لیکن جس سے آپ ڈرتے ہیں اور خوفزدہ ہیں، آپ کا پہلا ریئیکشن اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرار۔ درست ہے؟ جس سے آپ ڈرتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس سے فرار کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اسے اپنے سے دفاع کرنا چاہتے ہیں، یا اگر ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتے تو اس کا یہ ہتھیار ڈالتے ہیں۔ اس ہتھیار ڈال دینے کو آپ کہتے ہیں جھکنا۔ اور کر لیجیے اس پہ اچھے طریقے
سے۔ ایک اس میں اور صورت ہے، جیسے کہ والدین پرانے زمانے محبت بھی ہے لیکن خوف بھی ہے، وہ ایک کیفیت وہ بھی ہوتی ہے خوف کی، کہ وہ والی شر کا خوف نہیں ہوتا، لیکن ایک خوف بہرحال
ناراض ہو جانے کا خوف۔
دیکھیے یہاں پر میں اس، جیسے کل میں نے فیصل صاحب کے اس میں جو جواب دیا تھا، میں نے یہی بات کہی تھی، میں نے یہی بات کہی تھی کہ یہ جو خوف ہے نا، یعنی کہ یہ والا جو خوف ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی ڈائریکشن جو ہے، اس کی سمت خود انسان کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ سامنے والے کی۔ یعنی وہ اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے، کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جائے کہ میں ان کی ناراضگی کا سبب بن جاؤں۔ یہ الگ چیز ہے، یہ بھی حقیقت محبت کی ایک قسم ہے۔ یہ میں تو بالکل، جیسے میں نے عرض کیا نا، آپ اس بیک گراؤنڈ کو رکھیں کہ میں بالکل ایک عام آدمی کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، یعنی ایک میں بالکل عام انسان کی طرف سے لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں بلند آواز میں اپنے مشاہدات کی بنیاد پر۔ تو ایک عام شخص جو ہے وہ ڈر اور خوف انہی معنوں میں لیتا ہے کہ جس چیز سے اس کو خطرہ لاحق ہو۔ تو پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ कि अपनी कुव्वत से उसको दफा करें या अपने से दूर कर दें, दफा नहीं कर सकता तो खुद उससे फरार करके भाग जाए, और अगर ये दोनों काम नहीं कर सकता तो फिर उसके आगे हाथ लड़ाए। सही, इसे आप कहते हैं खौफ की बुनियाद पर झुकना। अब मैं इलाह की तलाश में हूं, मैं मारूद की तलाश में हूं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसके आगे झुकूं कि जिससे मुझे डर और खौफ और दूरी महसूस होती है। मेरा ये जज्बा दुरुस्त है? सोचते रहिए मिनिस्टर, मेरा ये जज्बा दुरुस्त है या नहीं? मेरे कि आप जिसके सामने बंदगी करना चाहते हैं, जिसकी परस्तिश करना चाहते हैं, जिसके सामने इंतहा से ज्यादा खाजे और खाशे होना चाहते हैं, क्या उस हस्ती को ऐसा होना चाहिए कि जिससे इंसान डर के भागे? ये चीज मैंने लिखी है, ये पढ़ लीजिए कि सवाल, पहला सवाल ये है कि बंदगी और परस्तिश का रिश्ता बगैर मोहब्बत और उल्फत के कायम हो सकता है? अब इस बैकग्राउंड की बुनियाद पर सोचें, जो मैंने थोड़ी सी वजाहत आपके सामने की, इस बुनियाद पर सोचें कि अब मुझे इलाह को पाना है, इलाह से मेरा रिश्ता कैसा होना चाहिए? कबूलियत वाला, बगैर मुजाहमत वाला, बगैर रुकावट वाला। मैं अपने इलाह से इस रिश्ते की तलाश में हूँ, क्या ऐसा रिश्ता बगैर मोहब्बत और उल्फत के कायम हो सकता है? चाहे वो मोहब्बत मुशाहिदा कमाल की बुनियाद पर पैदा हो, खां वो मोहब्बत जज्बे एहसान मंदी की बुनियाद पर पैदा हो। लेकिन मोहब्बत के बगैर क्या ऐसा रिश्ता, बल्कि कोई भी रिश्ता डेवलप नहीं हो सकता। सही है ना, मोहब्बत और उल्फत के बगैर तो कोई भी रिश्ता नहीं पैदा हो सकता, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब हम खौफ और डर की वजह से किसी के आगे झुकते हैं तो उसकी असल वजह वो हस्ती नहीं होती, बल्कि उसके जुल्म और जबर और इस्तेदाद का डर होता है। फिरौन ने कहा अना रब्बुकुम अला, कौम खामोश बैठी है। क्या फिरौन की बात को दलील से समझ रहे थे वो? किस वजह से उसके आगे झुके हुए थे? क्यों अना रब्बुकुम अला की ताहिद कर रहे थे? इसलिए कि वो फिरौन बिल औतात, कैसा फिरौन था वो? दिल औताद मीखों वाला फिरौन, कि जिसकी मामूली सजा क्या होती थी कि लकड़ी के तख्ते पर या दरख्त पर खड़ा करके मीखे हुआ देता था जिंदगी में। ये डर और खौफ था जो झुका रहा है कि अना रब्बुकुम अला किया गया। तो इन तमाम ममालिक में कि जहां खौफ के सामने झुका जाता है तो उसकी वजह वो हस्ती नहीं होती झुकाने वाली, बल्कि वो जुल्म होता है, वो जबर व इस्तेदाद होता है कि जो इंसान को उसके आगे झुका रहा होता है। तो क्या जिसे मैं माबूद बनाना चाहता हूँ, अभी आप यूँ समझ लीजिए कि मैं अपने माबूद अपने इलाह को खुद क्रिएट कर रहा हूँ, इन अ सेंस, इन अ वे मैं खुद अपने इलाह को खल्क कर रहा हूँ, पैदा कर रहा हूँ कि मेरे इलाह को कैसा होना चाहिए, जिसके आगे मैं झुकूँ, जिसके आगे मैं परस्तिश करूँ, जिसके आगे मैं इंतहाए खुशू व खुशू का मुजाहिरा करूं, वो कैसा हो? तो क्या हमारा माबूद या हमारा इलाह ऐसा होना चाहिए कि जिसके जुल्म की वजह से हम उसके आगे झुकने पर मजबूर हों, जिसका जबर हमें उसके आगे झुकाए? मुझे मेरी मंतिक मेरी दलील कहाँ पहुंचाती है कि मैं तो ये मेरी लिस्ट में तीन चीजें थी झुकाने वाली, पहली चीज कमाल, दूसरी चीज एहसान, तीसरी चीज खौफ और डर। इनमें से मैंने तीसरी चीज पर हक खींच लिया, नहीं, खिलाफ का डर और खौफ से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। यहां तक मेरी अकल मुझे पहुंचा रही है, मेरी समझ मुझे पहुंचा रही है कि जो मेरा इलाह है, जिसके साथ मुझे ऐसा रिश्ता कायम करना है जो बगैर मुजाहमत वाला, जिसके और मेरे दरमियान बाकायदा एक रिश्तेदारी कायम होना चाहिए, वो डर और खौफ की बुनियाद पर हो सकती है, तीसरी चीज मुमकिन नहीं।
एक बात
जी, मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, कैसे मैंने ये बात दोहराई थी कि वो खौफ اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے نہ کہ خدا سے متعلق ہوتا ہے. یعنی یہ خوف جو ہے یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اچھے طالب علم کو امتحان کا خوف ہو یا ایک نیک اولاد کو اپنے والدین کا خوف ہو یا ایک لائق شاگرد کو اپنے استاد کا خوف ہو. یہ سارے کے سارے خوف وہ ہیں کہ جو اس بنیاد پر مبنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ کہیں سامنے والے کے مقابلے میں میں کہیں کو کوتا ہی نہ کر رہا ہوں. یہ وہ خوف
ہے.
یعنی ہم جیسے ہم عام طور سے سمجھ رہے ہیں ہم ڈرتے ڈر کس چیز سے رہے ہیں؟ ہم عام طور سے کس سے ڈرتے ہیں؟ عام حکومت وقت کے سامنے کیوں زبان نہیں کھولتے؟ جو ڈکٹیٹر ہے اس کے آگے کیوں بات نہیں کرتے؟ کسی سے بھی ڈرتے. مطلب وہ جو چیز ہے وہ چیز جو آپ کو جھکا رہی ہے.
لیکن خود ہمیں ڈرایا بھی تو گیا ہے نا, جانوں کے مناظر کھینچے گئے.
وہ دیکھیں وہ مطلب کیا ہے, وہ اس لیے ہے کہ زیادہ تر انسان نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ زیادہ تر انسان حیوانیت کے درجے پر. آپ کو اگر کسی مثال کے طور پر کھیتوں میں ہل چلانا پڑتا ہے, آپ جائیں اور گائے اور بیل کے سامنے بڑی مدلل تقریر لکھ کے جائیں اور پڑھتے رہیں گھنٹہ اس کے سامنے کہ دیکھو اس سے یہ فائدہ ہے اور اس سے تمہارا بھی فائدہ ہے اور اس سے اتنے انسانوں کا فائدہ اور اتنی فصل اگے گی, اس پہ کوئی ایسا ہونا ہے کیا؟ آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ آئیں مجھے جوت رہے ہیں میں چلانے کے لیے؟ اس کے لیے آپ کو اسے پکڑنا پڑے گا, حل میں جوتنا پڑے گا, ڈنڈے سے چلانا پڑے گا. تو یہ جو مباحث ہیں اسی لیے میں نے ایک بات درج کی تھی کہ توحید جو ہے توحید سب سے آخر میں, یعنی کہ توحید سے آگے ہی پہلی منزل ہے اور توحید کی معرفت آخری منزل ہے. کہ یہ چیزیں یہ مباحث انسانوں کے لیے ہیں, انسانوں کے لیے جن کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے. اور انسانیت کی سب سے پہلی صفت کیا ہوتی ہے جو ابھی ہم نے آیتیں پڑھی سورہ دہر کی, کہ انسانیت کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کے لیے دیکھتا ہے خدا کی پہ در پہ نعمتوں کو, جو کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم نے انسان کو عدم سے وجود دی, شے نامذکور سے مذکور بنایا اور پھر کن کن مراحل سے گزارا. تو پہلی صفت ہے انسان کی شاکرہ. انسان کون ہے کہ جب خدا کی پے در پے نعمتوں کو اپنے آپ پہ دیکھے تو اس کے اندر جذبہ احسان مندی اور شکر پیدا ہو. کتنے افراد ایسے ہیں آپ گنیے, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہم پر کسی کا اتنا بڑا احسان ہے؟ کچھ تو اس کے اجر جزا اس کو بھی دیں, کچھ تو اس کی طرف بھی لوٹائیں. کتنے انسانوں میں یہ بات. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر انسان انسانیت کے معیار سے نیچے, تو ان کے لیے وہی سلوک آپ کو کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے پیغمبر ہوئے, آپ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت جو قرآن میں نقل ہوئی ہے اس کو پورا پڑھ جائیے, صرف اور صرف نذیر کا لفظ آپ کو ملے گا. نذیر یعنی ڈر سنانے والا, بشیر بھی نہیں ملے گا. یعنی حضرت نوح کی قوم ایسی تھی کہ وہ صرف اور صرف ڈر سنائے جانے کے ہی قابل تھی اور کوئی قابلیت نہیں, بشارت کی بھی قابلیت نہیں رکھتے. یہ پہلی مرتبہ کسی پیغمبر کے لیے خدا نے نذیر بشیر کے بعد سراج منیر کا لفظ استعمال کیا ہے, اور وہ ہستی ہیں جناب پیغمبر اکرم. انسان تو پیغمبر کو بھی خالی یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ ڈر سناتے ہیں یا خوشخبری بھی سناتے ہیں, یا جہنم سے ڈراتے ہیں یا جنت لا دیتے ہیں. سراج منیر، اور میں کوئی بات بتاؤں، قرآن کریم میں میری یادداشت کے مطابق یہ لفظ صرف ایک مرتبہ ہے، صرف ایک مرتبہ. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ پیغمبر کو سراج منیر کی شکل میں دیکھنے والے لوگ کتنے ہیں، روشن سورج اور چراغ پیغمبر کو کتنے لوگ اس نظر سے دیکھتے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو انسان ہے اس کا معیار کچھ اور ہے. تو میں نے یہ تیسری جو شپ تھی اس کو اپنی لسٹ میں سے نکال دیا، ٹھیک ہے. یعنی میں نے کہا کہ اب میرا الہ کسے ہونا چاہیے، جو صاحب کمال ہو یا جو مالک احسان ہو. اور الہ اسے ہونا چاہیے جس کے ساتھ میرا رشتہ جذب اور محبت کی بنیاد پر قائم ہو. یعنی میں اگر کہوں اس چیز کو ایک دوسرے لفظ میں کہ الہ کو محبوب ہونا چاہیے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو میرا معبود ہے اسے میرا محبوب بھی ہونا چاہیے. کیونکہ جس سے انسان، جس سے میرا دل محبت نہیں محسوس کرتا، اس کے سامنے جھکنے کا دل بھی نہیں چاہتا. جس سے مجھے محبت نہیں محسوس ہوتی، میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ میں اس کے آگے جھکوں. اور میں جس کے آگے جھکوں تو میرا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ باکمال ہو. اب کون سے کمال؟ اب میں یہ سوچنا شروع ہو گیا کمال میں کون کون سی چیزیں ہونا چاہیے. یعنی جس سے میں محبت کروں، جس کے آگے جھکوں، جس کی پرستش کروں، جس کی بندگی کروں، جس سے ناقابل مزاحمت رشتہ داری کو پیدا کروں، اس میں کون سے کمال ہونا چاہیے. سوچتے سوچتے مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کے اندر کم از کم دو چیزیں ضرور ہونی چاہیے، ایک حسن اور ایک سچائی. کیونکہ جو بدصورت ہو اور جو جھوٹ اور فریب ہو، انسان فطرتاً نہ بدصورتی کے آگے جھکنا پسند کرتا ہے اور نہ جھوٹ اور فریب کے آگے جھکنا پسند کرتا ہے. یعنی کہ میں جس کے آگے جھکوں، جس کو اپنا معبود بناؤں، وہ اس قابل ہو، اس لائق ہو کہ میں اس سے محبت کر سکوں، میرا محبوب ہو. اور محبوب ہونے کی بنیاد کہاں سے فراہم ہو رہی ہے؟ کہ اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی، احسان مندی. اس کا احسان بنیاد فراہم کر رہا ہے کہ میں اس سے محبت کروں. لیکن محبت کے ساتھ ساتھ میرا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی سے ہم محبت کرتے ہوں اور ہمیں پتہ چلے کہ اس نے خرابی دی، تو جھوٹا چل سکتا، تو اس کے بعد سے آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ اس سے محبت کرے. انسان جھوٹے اور فریبی سے محبت نہیں کرتا. اسی طریقے سے انسان بدصورت سے، بدصورت، بدسیرت، بدصورت کے لفظ بہت وسیع ہے، یعنی کہ بدشکلی، چاہے صورت کی ہو، چاہے سیرت کی ہو، چاہے سرشت کی ہو، کہیں بھی پائی جائے اگلینس، انسان اس سے محبت نہیں کرنا چاہتا. تو میں اپنے الہ کے بارے میں ٹٹولتا 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 کہاں تک پہنچ گیا کہ جس کو میں الہ بناؤں، خوف کی بنیاد پہ لگا، ڈر کی بنیاد پہ لگا. کیونکہ مجھے اپنے الہ سے ایک رشتہ قائم کرنا ہے. رشتہ ہمیشہ محبت اور الفت کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے مجھ پر اتنے عظیم احسانات کیے ہیں. لہذا اگر میں اس سے محبت کروں تو یہ نامناسب بات نہیں. اور اگر میں اس محبت میں کمال کا اضافہ کر دوں، یعنی میں اس سے حسن چاہوں، میں اس سے سچائی اور حق چاہوں، اور اگر یہ سب چیزیں مجھے کسی میں مل جائیں، کسی میں مل جائیں. میرا ایک طریقہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ابھی میں الہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی میں اس کو پا نہیں سکا، مجھے پتہ نہیں کون ہے. ابھی میں نے بہت غور و فکر کر کے، اپنے مشاہدات کو استعمال کر کے ایک فہرست مرتب کی کہ اگر میں زندگی میں کبھی کسی کے آگے جھکا اگر میں نے زندگی میں کبھی کسی کی بندگی اور پرستش کی تو اسے کیسا ہونا چاہیے، اسے کیسا ہونا چاہیے کہ جس کا میں احسان مند ہوں، جو صاحب کمال ہوں اور کمالات میں بھی کم از کم حسن و سچائی رکھتا ہے۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اب میری گاڑی رک گئی، یعنی اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اب اس کے آگے میں کہاں جاؤں، اس کو کہاں تلاش کروں۔ جدھر بھی میں نظر دوڑاتا ہوں تو یا انسان نظر آتے ہیں یا اشیاء نظر آتی ہیں، مجھے وہ ہستی کہیں نہیں ملتی اور کہیں نہیں نظر آتی کہ جس کے لیے میں نے اتنی کوششوں کے بعد یہ صفات کی ایک فہرست مرتب کی ہے کہ تو جہاں کہیں مجھے مل جائے تو میں اپنی جبین نیاز کو تیری بارگاہ میں تیری چوکھٹ پہ رکھا ہوں۔ اب میں اس تلاش میں، اس تلاش میں پھرتے پھرتے اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی، کلر کیا کلر کیا کلیا کا مطلب سمجھتے ہیں، میری طرف متوجہ۔ جب میں نے نظروں کو چاروں طرف پھرایا گھما کے دیکھا تو دوسری آواز آئی، کہاں لاؤ، اپنے ارد گرد نہیں دیکھو، اوپر دیکھو، اوپر بلندی کی طرف۔ جب میں نے بلندی کی طرف نظر کی تو مجھے کوئی انسان وہاں پہ کھڑا ہوا نظر آیا اور اس نے مجھ سے یہ بات کہی کہ تم جس کی تلاش میں پھر رہے ہو آؤ میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں، میں تمہیں اس کے پاس لے کے چلتا ہوں، میرے پاس ایک ایسی خبر آئی ہے، میرے پاس پیغام آیا ہے خود اسی کی طرف سے، میرے پاس پیغام آیا ہے خود اسی کی طرف سے، آؤ میں تمہیں بتاؤں اس کا پتہ۔ اب میں نے کہا کہ بھائی اچھی بات ہے، میں اتنے دنوں سے پھر رہا ہوں اس کی تلاش میں اور میرے جیسے اور بھی بہت سارے انسان ہیں، یہ خالی ایک آپ ہی ہے، اس سے فرد واحد ہے کہ جس کے پاس یہ پیغام آ گیا، میرے پاس یہ پیغام نہیں آیا۔ جب میں اس کو طلب کر رہا ہوں، اس کو تلاش کر رہا ہوں، اس کو چاہ رہا ہوں تو وہ پیغام میرے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ آپ تمہیں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ آپ کے پاس وہ پیغام آ رہا ہے اس کی طرف کہ وہ کون اور اس تک کیسے پہنچا رہے؟ تو اس نے یہ بات کہی جواب میں کہ تم اپنے چاروں طرف گھوم پھر کے تو دیکھو، نظریں تو دوڑاؤ، تم نے اپنے آپ کو ایک ایسی تنگ گھاٹی میں بند کر رکھا ہے کہ جہاں پر روشنی بھی مشکل سے پہنچتی ہے، تم نے اپنے آپ کو ایک ایسے عالم میں قید کر رکھا ہے کہ جہاں ساری تمہاری ایکٹیویٹی یا چلنا ہے یا چگنا ہے یا کھیلنا ہے یا تبدیل کرنا ہے۔ اگر تم ایک ایسی زندگی گزارتے ہو اور ایسی زندگی گزارتے رہو گے تو چاہے تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو لیکن تم تک کبھی اس کے پیغامات نہیں آ سکے۔ اب میں نے اس کے بعد یہ بات سنی، مجھے یہ چیز معقول محسوس ہوئی جب میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر دوڑائی اور اپنی زندگی کی کیفیت کو دیکھا تو واقعی میں نے شرمندگی محسوس کی۔ مجھے یہ بات محسوس ہونے لگی کہ شاید میں اپنے مطالبے میں کوئی جھوٹا ہوں کہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ میرے الہ میں حسن اور سچائی پائی جانی چاہیے لیکن میں خود ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو جب میں اس انسان کی ان باتوں سے متاثر ہوا، کچھ شرمندہ ہوا، تو پھر میں نے اوپر اپنے چہرے کو اٹھا کے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، وہاں پر مجھے کیا چیز نظر آئی؟ طہارت، پاکیزگی اور یوں کہہ لیجیے کہ ایک بہت عجیب چیز مجھے محسوس ہوئی ان نگاہوں میں، وہ تھا دکھ اور پیار کے ایک امتزاجی کرنی۔ یعنی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ شخص میرے وجود سے پیار کرتا ہے اور میری حالت پر دکھی ہے، کہ جو مجھے اوپر کھڑے ہو کر اپنی طرف بلا رہا ہے وہ میری حالت پر دکھ رکھتا ہے اور میرے وجود سے پیار کرتا ہے، کہ وہ اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا کہ میں خراب ہو جاؤں یا میں اپنے مخلوق تک نہ پہنچ سکوں۔ میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی پوچھا کہ یہ جو شخص ہے جو مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے اور جو کہتا ہے کہ اس کے پاس میرے مسائل کا حل ہے، یہ کس قسم کا انسان ہو سکتا ہے، کون؟ انہوں نے کہا باقی چیزیں تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن ہمیں اس کے بارے میں یہ بات ضرور معلوم ہے کہ اس شخص نے زندگی میں نے کبھی جھوٹ کیا نہ بولا، اتنی بات ہے اس کے بارے میں ضرور جانتے ہیں۔ باقی ہمیں نہیں پتا ہے کہ جس چیز کی طرف یہ تمہیں بلا رہا ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے، جہاں تمہیں پہنچانا چاہتا ہے پہنچا سکے گا یا نہیں، لیکن یہ ہے سچ ہے، اس نے کبھی زندگی میں نہ عملاً کسی جھوٹ کا مظاہرہ کیا اور نہ قولاً اور فعلاً کسی جھوٹ کا مظاہرہ کیا۔ اوپر سے پھر مجھے آواز آئی، تم سوچو نہیں زیادہ اس مرحلے پر، دیکھو میں تمہارے لیے رسی لٹکا رہا ہوں، اس رسی کو پکڑو اور میری طرف چڑھاؤ، جتنا جتنا تم اپنی جگہ سے بلند ہوتے جاؤ گے اتنا اتنا خود تمہیں بھی بہت کچھ نظر آنا شروع ہو جائے۔ ابھی جو تمہیں اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ یہ وحی اور یہ پیغام صرف مجھ تک کیوں آ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہاری طرح اس قید خانے میں بند ہوں، میں نے رسی کو تھام لیا کیونکہ مجھے ایک اعتماد اور محبت والی چیز مجھے پیدا ہو رہی تھی، اس انسان کو دیکھ کر اس کی طرف توجہ کر کے اس کی طرف نظر کر کے، کہ جو ایک محبت اس کے وجود سے پھوٹ رہی تھی وہ مجھے بھی متاثر کر رہی۔ میں نے اس رسی کو پکڑا، میں تھوڑا سا اوپر چڑھا لیکن میں پھر ٹھٹک کے رہ گیا، وہی پہلے ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آتی، میں نے اتنے عرصے غور فکر کیا، میں نے اتنی تگ و دو کی، میں الہ کی اور معبود کی تلاش میں ہوں، میں نے یہ بات کہی، میں نے یہ بات سمجھی کہ جس کی میں بندگی کروں، جس کی میں پرستش کروں، اس کو مجھ پر احسان کرنے والا ہونا چاہیے، اسے باکمال ہونا چاہیے، اسے صاحب حسن ہونا چاہیے، اسے سچ اور حق ہونا چاہیے۔ آپ یہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ الہکم واحد الہکم واحد، یہ مجھے نہیں سمجھ رہا، یہ کون سی بات ہے؟ میری عقل تو مجھے پہنچا رہی تھی اس جگہ پر کہ وہ باکمال ہو، وہ سچا ہو، وہ حسن ہو، وہ مجھ پر نیکی اور احسان کرنے والا ہو۔ آپ صرف دو لفظ کہہ کے فارغ ہو گئے، الہکم واحد، میں نہیں مانتا اس بات کو، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے نہ کوئی اس کی صفت بیان کی، نہ کوئی کوالٹی بیان کی، میں کیسے مان لوں کہ آپ مجھے صحیح رستے پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ میری سمجھ اور میری عقل اور میری فہم نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا، میں تو کمال کو تلاش کر رہا ہوں، میں تو سچ اور حسن کو تلاش کر رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا الہ ہے یا جو تمہارا معبود ہے وہ واحد ہے، مجھے یہ بات سمجھ۔ تو اس نے کہا کہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ جہاں تغیر ہوتا ہے، جہاں تبدیلی ہوتی ہے، جہاں حرکت ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی دلیل اور ثبوت ہیں کہ یہاں پر عیب اور نقص پایا جاتا ہے۔ تغیر، تبدیلی، حرکت، کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ یہ شے معیوب ہے اور ناقص ہے اور اپنے کمال کی جانب سفر کرنے کے لیے بے چاہیے ہے۔ حرکت اس میں پائی جاتی ہے جو کمال تک نہ پہنچا ہو، تغیر اور تبدیلی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس میں عیب اور نقص پایا ہے، اور جہاں پر عیوب اور نواقص ہوتے ہیں وہاں پر کثرت ہوتی ہے۔ تم جس کی تلاش میں ہو وہ باکمال نہیں بلکہ عین کمال ہے، تم باکمال کی تلاش میں ہو، لیکن اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارا الہ جو حقیقتاً تمہاری تخلیق نہیں ہے بلکہ تم اس کی تخلیق ہے۔ ابھی تک تم اپنے الہ کو اپنے فہم سے متصور کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن آؤ میں تمہیں الہ کے پاس لے چلوں گی جس کی تم مخلوق ہے۔ تم نے اس کے بارے میں اپنے غور و فکر سے یہ سمجھا کہ وہ اسے باکمال ہونا چاہیے، میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ وہ با کمال نہیں ہے بلکہ وہ عین کمال, وہ حسین نہیں ہے بلکہ حسن و جمال کا منبع اور مخزن ہے. جتنا بھی حسن پوری کائنات میں نظر آتا ہے سب کا سب اسی سے ٹوٹتا ہے. تو جو عین کمال ہوگا, جو کل کمال ہوگا, جو تمام حسن ہوگا, وہ لازمی طور پر لامحدود بھی ہوگا. اور جو چیز, جو ہستی لامحدود ہو وہ دو نہیں ہو سکتی. جو لامحدود ہو, جو انفائنائٹ ہے, وہ دو نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نے تم سے کہا کہ الہ واحد. کہ تم نے الہ حکم, تم نے اپنے الہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی, اور اگر تم اپنی عقل کو درست طریقے سے استعمال کرو گے تو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھو گے, لیکن الہ تک پہنچنے کا رستہ دیگر انسانوں کے لیے وہی ہے, وہی تمام وہی. اور وہی اس چیز کو سمجھاتی ہے کہ الہ ہے اور الہ واحد ہے. اور الہ واحد ہونے کے اندر کیا پیغامات چھپے ہوئے ہیں؟ کہ وہ عین کمال ہے, وہ تمام روز ہے, وہ کل کا کل سچائی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. آپ اس چیز پہ غور کیجیے گا کہ انبیاء کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حق کے وسیلے سے ہدایت کرتے ہیں. صرف اور صرف خدا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ خود عین حق ہے. تو جب میں نے اس بات کو سمجھا تو پھر میں نے یہ بات پوچھی کہ میں اس کا پتہ و نشان کہاں سے حاصل کروں؟ اگر میں اس کو دیکھنا چاہوں, اس کو سمجھنا چاہوں, اس کا پتہ چلانا چاہوں, کیسے پتہ چلا؟ تو مجھے جواب کیا ملا؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتا یتبین لہم انہ الحق. اگر تم اس کو پانا چاہتے ہو, اس تک پہنچنا چاہتے ہو, اس کی تلاش کرنا چاہتے ہو, تو ہم عنقریب اسی کی نشانیاں آفاق میں بھی دکھا دیں گے تمہیں, اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی دکھا دیں گے, تمہارے اپنے نفوس میں بھی دکھا دیں گے, اور اس وقت تک دکھاتے رہیں گے جب تک کہ یہ کھل نہ جائے طالب حق پر کہ حق کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے, آیتوں اور نشانیوں کے ذریعے سے مجھے اس کا پتہ بھی چل جائے گا, میں اس کو اپنے وجود کے اندر محسوس کرنا شروع ہو جاؤں گا, لیکن کیا کبھی ایسا ہو سکے گا کہ میں اسے پا لوں, اس تک پہنچ جاؤں, اس سے اپنا بنا لوں؟ تو پھر جواب آیا کہ اگر تم فریبی اور دباباز نہیں ہو تو یقیناً ایسا ہو جائے, کیونکہ سچ ہر سچے کو اپنی طرف جذب کرتا ہے. کہ اگر تم اس بات کو سمجھ رہے ہو کہ انہد حق, کہ وہی حق ہے, وہی سچ ہے, اور اگر تم بھی سچے ہو تو وہ حق اور سچائی تمہیں اپنی طرف جذب کرے گا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. کہ جو سچ کے ساتھ آیا اور اس کی تصدیق بھی کی, کہ صرف سچ کے ساتھ آیا نہیں کہ آپ نے درست استدلال قائم کر دیا وجود خدا کا, یہ ایک سچ ہے. ایک سچ کیا ہے؟ کہ آپ صحیح دلیل قائم کریں الہ پر, صحیح معرفت حاصل کریں. اور اس کی تصدیق کیا ہے؟ کہ انسان کی پوری زندگی اس معرفت کے مطابق گزرے. تو دو سچائیاں چاہیے خدا کو. والذي جاءت الفتقي وفضح به. مجھے آخری جواب کیا ملا کہ اس تک پہنچنا اگر چاہتے ہو اس میں جذب اور ضم ہونا چاہتے ہو تو سچ کے ساتھ آؤ اور اپنے علم اور عمل سے اس کی تصدیق کر کے دکھاؤ. یہ آیتیں بہت حسین ہیں یہ, اور اس کے آگے اب دیکھیں یہی پر یہ کہہ رہے لہم ما یشاؤون عند ربہم عند ربہم عند ربہم عند ربہم. رب کی بارگاہ میں, رب کی نزدیکی میں, عند اللہ یعنی رب کے پاس اس کی نزدیکی میں جو کچھ اس میں سے جو کچھ وہ مانگیں گے ماں یشا ہونا جو مانگیں گے. تو اب رب سے میں اگر رب کو مانگوں اصولاً اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. جب وہ یہاں پہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو سچ کو لے کر آیا اور اس سچ کی اپنے علم اور عمل سے تصدیق کی, ان کے لیے کیا ہے ماں یشا ہونا جو وہ چاہے, جو خدا چاہے نہیں, جو وہ چاہے بہم اپنی رب کی بارگاہ میں سے. تو میں اپنی رب کی بارگاہ میں سے جنت کیوں مانگوں, رب کی بارگاہ سے رب کو کیوں نہ مانگوں, میری مشیت یہ کیوں نہ ہو. اور جب خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے وہ سب کچھ ہے تو یقیناً اس مطالبے پر انکار نہیں ہو سکتا. تو آپ کو الوہیت اور وحدانیت کا رشتہ سمجھ میں آئے. انسان شروع ہوتا ہے تلاش الہ سے, لیکن وحی کی رہنمائی اس کو وحدانیت تک پہنچا کہ الہ حقیقتاً حسن و کمال کی تلاش کا نام ہے. الہ اگر نچلے درجے پر بھی دیکھا جائے تو اس ہستی کی تلاش کا نام ہے کہ جس سے میری تمام حاجتیں وابستہ ہیں. وحی یہ بتاتی ہے کہ وہ عین کمال ہے, عین حسن ہے, لا محدود ہے اور واحد. تو اب انشاءاللہ کل کوشش کریں گے, اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو اسی ہماری سورہ کہف کی آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, کل انشاءاللہ تھوڑا شرک کے مفہوم کو سمجھ لیں گے. اگر آپ کا کوئی سوال کرنا چاہوں,
یہاں پہ اس نے لڑائی کی آپ نے دلا میں انسان جو ہے وہ حسن اور سچائی تلاش کرتا ہے, اس سچائی کا کانسیپٹ تو انسان سمجھ سکتا ہے, اگر یہاں پہ اس نے لڑائی سے کیا مطلب ہے
حسن کی وہی ہے, یعنی جو آپ حسن سمجھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ اس چیز پہ غور کریں, جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جو ہم نے لاجک ابتدا میں ڈیولپ کی وہ بالکل ایک عام انسان کے ذہن سے ڈیولپ کی, اس میں ہم کوئی بہت اعلیٰ معیار کے, یعنی ہم صرف انسان کے, ایک انسان جو صحیح بات سوچ سکتا ہے اس کے ذہن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو جیسے ہم معصومین علیہ السلام کے ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کو, اب ہم نے ان کی شکل کو نہیں دیکھی, ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جناب عباس کیسے تھے یا امیر المومنین علیہ السلام کیسے تھے یا پیغمبر اکرم کی ظاہری شکل و شباہت کیا تھی, لیکن آپ ہمیشہ کس انداز کو ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنے زمانے کے حسین ترین شخص تھے. یہ نا آپ کے دل کی خواہش کہ جس کو میں چاہوں وہ حسن صاحب حسن بھی ہے.
میڈیم کی, اس میڈیم کی پرابلم کو کیسے سالو کریں گے حسن کے معاملے میں؟
میڈیم ہے,
میڈیم مطلب یہ کہ ہم تو ایک مادی میڈیم میں ہے نا, ہمارا جو میڈیم ہے سوچنے کا یا ہمارا جو پورا سسٹم ہے. اچھا آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ اٹس ناٹ مٹیریل, لائک وہ میڈیا کے ڈیفرنٹ
ہے نا. اس میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کی, پہلا تو ایک جملہ یہ کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے نا اس کو آپ کس طریقے سے لیجیے گا کہ یہ 10 سے 12 گھنٹے کی تقریر ہے جس کے 10 ٹکڑے ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ آپ ہر نشست کو چاہتے ہیں کہ اس سے ایک مکمل نتیجہ برآمد ہو, اس سے صرف اتنا ہی نتیجہ برآمد ہوگا جتنا میں نکال کے آپ کو, باقی چیزیں تشنا ہوگی. اور رفتہ 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 ان سوالات کے جوابات ملے. यानी हमने जो लॉजिक डेवलप की वो किस तरीके से की कि एक आम इंसान हमेशा जाहिर से बातिन की जानिब सफर करता है, कोई भी इंसान है सिवाय इसके कि जिसके पास इल्म लदूनी हो, यानी सिवाय उसके कि जो साहिब इल्म लदूनी हो, बाकी तमाम इंसान जाहिर से बातिन की तरफ जाता है। इसी वजह से इंसान हुस्न जाहिरी की कैफियात को महसूस करेगा तो हुस्न बातिनी और हुस्न हकीकी को महसूस कर पाएगा। एक इंसान जो किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता वो मासूम से भी मोहब्बत नहीं कर सकता और वो खुदा से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। यानी आप गौर कीजिए कि खुदा ने वालिदैन खानदान फैमिली औलाद बीवी बच्चे क्यों रखे, ताकि इंसान उनके लिए कुर्बानी जब देता है दूसरे इंसानों के लिए तो उसको मोहब्बत का मज़ा और फहम आता है और फिर वहाँ से उसका जहन खुदा की तरफ जाता है। तो वह बात दुरुस्त है कि हम हुस्न ज़ाहिरी के पैराए से हुस्न बातिनी और हुस्न बातिनी से हुस्न हकीकी के जरिए भी तरफ जाते हैं।